سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا۔ جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ ہو میسر زمین پر کے زیر زمین، ہو میسر زمین پر کے زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔
پیچھے بیٹھے خواتین کے کھانے کا نظم بنا دو، خواتین کے کھانے کا نظم بناؤ جلدی سے۔ جب ان کے ساتھی آ جائیں، آ رہے ہیں یا آپ کا کھانے کا نظم بنا دیں؟ جیسے ہی آئے تو ان کے بھی بیان چلتا رہے گا، ٹھیک ہے جی، کھانا بھی چلتا رہے گا۔ الحمدللہ یہ منظر دیکھ کر مجھے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کا سکھر کی خانخواہ یاد آ گئی۔ حضرت کی سکھر میں خانخواہ یوں سمجھیں کہ جیسے یہاں سے شروع اور جہاں عمیر میاں بیٹھے ختم. صحیح. اور اتنی چوڑی جگہ تھی بس, اور کھچا کھچ وہ بھرا ہوا ہوتا تھا. پھر وہ سیڑھیاں تھیں, سیڑھیاں چڑھ کے حضرت کا کمرہ تھا, وہ سیڑھیاں بھری ہوئی ہوتی تھی. ایسے کنارے سے ایک سیڑھی اوپر چڑھ رہی تھی, اس کے نیچے باورچی خانہ سا تھا, وہاں چائے بنتی رہتی تھی, بیان چلتا رہتا تھا, چائے بھی وہیں سے چلتی رہتی تھی. اور حضرت کو مہمانوں کا اتنا خیال تھا, اتنا خیال, کیونکہ ٹرینیں مختلف اوقات میں آتی تھیں, کوئی رات 12 بجے بھی پہنچ رہا ہے تو حضرت کے گھر سے تازی روٹی, تازہ کھانا حضرت کے گھر سے آتا تھا. اب کسی کے روانگی ہے 7 بجے, خانخواہ کا نظم ہے بھائی 10 بجے کھانا لگے گا, رات کا مجلس کے بعد لگے گا, کسی کی روانگی 7 بجے. اتنا منظم نظام تھا کہ باقاعدہ ان تک کھانا پہنچتا تھا کہ آپ کھانا کھائیے اور پھر جائیے. صبح فجر میں پہنچے, صحیح ہے جی, حضرت فجر کے بعد جا کر معمولات کر کے سو گئے, آرام کر رہے ہیں. آپ فجر کے بعد پہنچتے ہیں, خدام کو پتا ہے کہ فلاں فلاں آنے والا ہے, اور اس کے کھانا, اس کا نظم اتنا زبردست کہ میں حیران. ہاں پہلی پہلی دفعہ میں پہنچا تھا, میں سوچا تھا اللہ میاں پہنچ رہا ہوں, پہلے جا کے ناشتہ کر لوں گا ہوٹل میں پھر. لیکن بھائی وہاں تو ماشاءاللہ پہنچے اور نظام اتنا, اور حضرت کی ایک ایک پہ نظر, یہاں تک کہ حضرت یہ بھی معلوم رکھتے تھے بھائی کسی کو شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو کسی کھانے سے جو ہے نا مناسبت نہیں ہے, اس کے لیے ویسا کھانا. بہت زیادہ حضرت کے یہاں اہتمام تھا ان باتوں کا نا, مہمان کا بہت زیادہ اکرام, بہت زیادہ اکرام کرتے تھے. اور میں نے ایک دفعہ فون کیا, 9-10 محرم تھا, میں نے فون کیا حضرت حاضری کی اجازت چاہتا ہوں. کہا میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہا ہوں, میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہا ہوں. 9-10 محرم کو چھٹی ہوتی تھی مدرسے کی, وہاں پہنچ گئے, حضرت کے پاس پہنچ گئے. اب ایسا ہوا کہ حضرت, یہ ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا ابھی مجھے, ہمارے پاس مولوی بشیر صاحب آتے ہیں, شاید اعتکاف بھی کیا آپ کے ساتھ, میرے ساتھ ہی, میرے ساتھ دورہ بھی کیا ہے, تعلق بھی مجھے سے, تو وہ میرے پیر بھائی بھی ہیں. تو میں ان کے بڑے بھائی کے یہاں چلا گیا کہ بھائی حضرت کے پاس ہم زہر میں پہنچیں گے. انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں کہا, اس کمرے میں چلے جاؤ, کمرہ بند کیا. اب وہ کمرہ ہی نہ کھلے, کمرے کا لوک ہی بند ہو گیا. صحیح ہے جی. اور وہ ہمیں بیٹھا کر, وہ خود جاب پر چلے گئے, گھر میں خواتین, ان سے کسی طرح بھی لوک کھلنا ہی نہیں, کھلنا ہی نہیں. اب اللہ کا کرنا کہ اوپر ایک روشن دان تھا, اتنا بڑا تھا, اس وقت ہم دبلے پتلے سے تھے, اس روشن دان میں چڑھے, ادھر سے باہر کمرے میں کودے. صحیح ہے جی. تو میں نے کہا یہ ہمیں سزا اس لیے ملی ہے کہ ہم ڈائریکٹ شیخ کے پاس کیوں نہیں گئے, ہمیں شیخ کے پاس جانا چاہیے تھا, ہم یہاں دوستی لگا رہے ہیں. تو اکابر کے یہاں یہ دیکھا کہ بہت زیادہ مہمانوں کا اہتمام, مہمان اللہ کے, یہ اللہ کے لیے آتے ہیں, اللہ کے لیے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا اکرام بہت زیادہ, کس کو چینی والی چائے چلے گی, کس کو بغیر چینی والی چلے گی, کوئی دودھ والی پسند کرتا, کوئی بغیر دودھ والی پسند کرتا, ہر ایک کا ایسا حضرت کے یہاں اہتمام تھا. اور مسجد بھی بہت چھوٹی سی تھی, اس مسجد کے اندر جناب ساؤتھ افریقہ سے, انگلینڈ سے, امریکہ سے لوگ جو اعتکاف کرنے کے لیے آتے تھے. اور ہم لوگوں کی طرف, ہاں سکھر کی گرمی بھی, سکھر کی سردی بھی. 97-98 میں جب میں نے وہاں پر حضرت کے پاس اعتکاف کیا تو شدید سردی تھی, شدید سردی تھی, اور وہاں پر گیزر کا انتظام نہیں تھا. صحیح جی. پانی میں ہاتھ ڈالنا بس ایسا تھا کہ نہ پوچھی, اور اگر کام خراب ہو جائے تو پھر تو بالکل ہی نہ پوچھی. صحیح ہے جی. پھر تو بس اللہ ہی اللہ ہے. وہاں پہ ترتیب یہ ہوتی تھی کہ مسجد کے باہر 2 بیت الخلا, ان کی چابی 5 آدمیوں کے پاس, فلانے گھر میں جائیں گے 5 آدمی, فلانی جگہ جائیں گے 6 آدمی, فلانی جگہ جائیں گے 10 آدمی. لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھتے تھے, باغ حیات سکھر کے اندر لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھتے تھے کہ حضرت کے مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ مہمان بیت الخلا جائیں گے, تو لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے تھے. صحیح جی. 5 آدمی 10 آدمی 5 آدمی 10 آدمی کی ترتیب ہوتی تھی, فلاں جگہ آپ جائیں گے, فلاں جگہ آپ جائیں گے, فلاں جگہ آپ جائیں گے. بڑا عجیب و غریب نظام تھا. اور حضرت کے یہاں, ہمارے یہاں تو ہم فجر کے بعد کہتے ہیں بس یاسین پڑھو سو جاؤ. صحیح. حضرت کے یہاں فجر کے بعد درس قرآن ہوتا تھا, درس قرآن کے بعد یاسین, یاسین کے بعد درو شریف 1.25 لاکھ دفعہ. اور حضرت کے ایک مرید تھے جو فوج سے ریٹائر تھے, وہ ٹہلتے رہتے تھے, سونا نہیں ہے, سونے کی اجازت نہیں. پھر اس کے بعد آرام کا سلسلہ ہوتا تھا, پھر حضرت کے بیانات چلتے تھے. ماشاءاللہ ان حضرات کو دیکھا کہ کیسے سکھر میں باغ حیات میں رہنے والے ایک ایسے شخص کو اللہ نے اتنا نوازا جو کہ درس نظامی پڑھے ہوئے نہیں تھے، کوئی مدرسے کے فاضل نہیں تھے، لیکن کیا تھا، ایک اللہ والے کو پڑھا تھا، مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیا تھا، اچھی طرح پڑھ لیا تھا. تو اتنی زیادہ مناسبت تھی کہ بالکل اپنے شیخ کے رنگ میں ڈھلے ہوئے تھے. حضرت فرماتے تھے شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان میں اگر کسی کو مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو میرے فاروق سے رابطہ کر لے، گویا ایسا ہے جیسے مجھ سے رابطہ کر لی. 1000 خطوط حضرت کے وصال کے بعد نکلے ہیں جو انہوں نے اپنے شیخ کو لکھے تھے. اس زمانے میں انڈیا خط جانا اور انڈیا سے خط آنا، صحیح، کم سے کم 1.5 مہینہ لگتا تھا جانے میں، 1.5 مہینہ آنے میں. اب 1000 خطوط کو ذرا آپ لگا لیجئے کہ کیسے انہوں نے لکھے ہوں گے. ابھی آج کل حضرت کا میسیج چل رہا ہے نا مسلسل، خاص اس پہ بھی چل رہا ہے، صرف جو ہے نا خلفاء کے گروپ حضرت نے الگ بنوایا، اس میں مستقل حضرت کا یہ میسیجز ہے کہ بھائی اپنی اصلاح کی فکر رکھے. صحیح، خلافت ملنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اپنے شیخ سے رابطہ ہی نہیں ہے، شیخ کو خط ہی نہیں لکھتے. بعض لوگ ہیں جو خط ہی نہیں لکھتے، یعنی ان پر کبھی نہ کوئی احوال آتے ہیں نہ احوال جاتے، وہ ہمیشہ ماشاءاللہ جبریل امین رہتے. بھائی احوال تو آتے جاتے رہتے ہیں نا، اس کی اطلاع. اور کچھ نہ ہو تو میرے شیخ فرماتے تھے بس اتنا لکھ دو کہ حضرت دعا کا طالب ہوں. جب آپ اتنا بھی لکھ دیں گے اور شیخ کہے گا دل و جان سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اتر جائے گی. تو پھر اس کے اندر جو ہے نا سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات، آج کی جو دل تھا میرا کہ مکہ مکرمہ کے اب ہمارے پاس صرف 2 دن رہ گئے، تیسرے دن تو روانگی کی بات ہے. تیسرے دن فجر پڑھیں گے، ظہر ہمیں جو ہے نا وہ اسٹیشن پہ پڑھنی، کیونکہ 12:30 یہاں سے نکلنا ہے. تو ہمیں 2 دن قدر کے کر ایسے کہ مکہ راضی ہو جائے، صحیح ہے، کعبہ راضی ہو جائے. یہ اللہ کا گھر اللہ سے یہ کہے کہ اللہ اس حاجی نے، اس عمرے کرنے والے معتمر نے مجھے اتنا خوش کر دیا کہ آپ اس کو دوبارہ بلائیے. ایک یہ ہے کہ ہم چاہیں کہ ہم کعبے کو دیکھیں، اور ایک یہ کہ کعبہ چاہے کہ ہم کو دیکھے. ایسے اعمال پیدا کرنے، اور ایسے اعمال کثرت سے نہیں پیدا ہوتے، احسن سے. اللہ کو احسن اعمال چاہیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اکثر عملہ نہیں ہے کہ ایک آدمی 4 رکعت پڑھے دھڑم دھڑم دھم تیز تیز پڑھتا رہے، اور ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے لیکن بڑے تحمل سے پڑھتا ہے، سجدے کو سجدے کی طرح کرتا ہے، رکوع کو رکوع کی طرح کرتا ہے. تو یہ 2 رکعت ان 5 رکعت 10 رکعتوں سے بہتر ہیں جو صرف ٹھونگے مار کے پوری کر دی جائے. تو یہاں پر ایک ایک لمحہ میں نے اور آپ نے اس طرح رونا دھونا بھی ہے. ذرا کبھی کبھی نا فاصلوں پر بھی بیٹھا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے، ایک دل جمعی بھی پیدا ہوتی ہے. اب ساتھ اگر اپنا جاننے والا ہوتا ہے نا تو پھر آنسو تھم جاتے ہیں. ساتھ اگر کوئی اپنے جاننے والا نہ ہو تو ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی کون ہے. صحیح جی، اللہ روتے ہیں ہم رلاتے ہیں. انہو ہوا اضحکا و ابکا، اللہ ہی ہساتا ہے اللہ ہی رلاتا ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابکو رو فعلم تبکو فتبا کو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی صورت بنا لو. صحیح، تو دعا کا اہتمام کرنا ہے یہاں پر بہت زیادہ، جتنا اہتمام کر سکیں. بھائی فارغ بیٹھے ہیں، قرآن شریف پڑھ کر تھک گئے، ذکر کیا ذکر کر کے تھک گئے، کیونکہ انسان کی مزاج کے اندر جو ہے نا کیا ہے، جولان ہے کہ نئی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ہمیں دے رکھی ہے. بھائی نماز پڑھو، نماز اب دل نہیں چاہ رہا نماز کا، قرآن شریف پڑھ لو، ذکر کر لو. صحیح ہے جی، دعا کر لو. الدعاء مخ العبادہ، جس کو دعا کرنا آ گئی. ایک ہے دعا کا پڑھنا اور ہے کہ دعا کا مانگنا، ان دونوں میں فرق. دعا مانگنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے بات چیت کی جائے، جیسے میں اور آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اللہ سے ویسے بات چیت کرنی چاہیے. بھائی اللہ ولی المؤمنین، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست. اب دوستی اللہ کی طرف سے تو ہے، بس میری طرف سے باقی ہے میں اللہ کا دوست بن جاؤں. اللہ سے ایسے باتیں کیا کرو جیسے اللہ سامنے، اللہ میاں میرا یہ کام بنا دیجیے، اللہ جی میرا یہ کام بنا دیجیے، اللہ جی میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو مجھ گناہگار کا تو ستیہ ناس ہو جائے گا. اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں دو درجے ذکر کیے گئے ہیں. احسان کا پہلا درجہ یہ ہے, کیفیت احسانی کا پہلا درجہ یہ, قریب آ جاؤ نا بھائی, آپ قریب آ جائیے, اچھا کھانے کی ترتیب پر ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ آپ عبادت کریں ایسی جیسے کہ آپ اللہ کو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. دنیا کے اندر ہم ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار, ہم ان آنکھوں سے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, اللہ آخرت میں ان آنکھوں میں طاقت ڈالیں گے, پھر اللہ اپنی زیارت کروائیں گے. بہرحال تو انت پہلا درجہ کیا ہے, ان تعبد اللہ کانک ترہ, اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے, افضل العبادت بھی فرمایا. تو اللہ سے ایسے مانگو جیسے میں اللہ کو سامنے دیکھ کے مانگ رہا ہوں, اللہ میاں یہ دے دیجئے, اللہ میاں یہ دے دیجئے, جیسے بچہ باپ سے چمٹ جاتا ہے. میں نے مولانا خرم صاحب کو 2005 کا ایک قصہ سنایا, اچانک یاد آ گیا مجھے. اس وقت ہم تین دوست آئے تھے یہاں پہ, میں تھا, مولانا فہیم صاحب تھے, نیاز امتیاز نیپالی صاحب تھے, وہ بھی بنور ٹاؤن کے فاضل تھے. ہم تینوں ساتھ آئے تھے الحمدللہ عمرہ کرنے کے لیے. اور یہ جبل عمر ختم ہوتا ہے, جبل عمر ختم ہوتے ہی ایک ہوٹل تھا بیتی فائیو, ابھی بھی وہ ہوٹل ہے, اس میں ہماری رہائش تھی. میں فجر کی نماز پڑھ کر نکلا تو پہلے مانگنے والی خواتین زیادہ ہوتی تھیں, وہ جو کالی خواتین ہوتی ہیں, وہ باب فہد سے میرے پیچھے لگی. اس نے پہلے مجھ سے عربی میں بات کی, پکارا مجھے لیکن میرا کوئی جواب نہیں. پھر اس نے مجھے باقاعدہ اردو میں پکارا, اس کو اردو بھی آتی تھی. پھر وہ مانگتی رہی, بھیک مانگتی رہی, مانگتی رہی, مانگتی رہی, میں چلتا رہا, میں کچھ بھی, میں نے اس کو جواب بھی نہیں دیا, نظر اٹھا کر بھی الحمدللہ نہیں دی. چلتا 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 میں نے کہا یہ سہن ختم ہوگا, یہ میری جان چھوڑ دے گی, نہیں چھوڑ. چلتے چلتے مکہ ٹاور ختم ہو گیا, اس نے جان نہیں چھوڑی. بیتی فائیو تک آئی وہ میرے پیچھے, میرے ہوٹل کے دروازے تک جب آئی تو پھر میں نے کہا یار اس کی بھیک کی وجہ سے نہیں, اس کی استقامت کی وجہ سے اس کو دینا چاہیے. تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا اس کو اتنے دے دو, انہوں نے دے دی. اب دیکھیں کہ وہ چبٹ گئی, دروازہ کھل گیا نا, دل نرم ہو گیا نا, صحیح دی. تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے, اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے, اللہ تعالیٰ تو مانگنے کو پسند فرماتے ہیں. ہم سے کوئی مانگے ہمیں ناپسند ہوتا ہے, لیکن اللہ کو یہ پسند ہے. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ سے جو نہیں مانگتا اللہ کو اس کا ناپسند ہے, نام مجھ سے نہیں مانگتے, مجھ سے تو مانگو. کفار کے بارے میں آتا ہے گیارہویں سے بارے میں کہ جب یہ کفار کی کشتیاں پھنس جاتی تھی سمندر میں تو یہ سب کو چھوڑ کے اللہ کو پکارتے ہیں, وہ کافر ہونے کے باوجود, مشرک ہونے کے باوجود اللہ کو پکارتے. ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں, صاحب ایمان ہیں, میں اور آپ پھر اللہ کو نہ پکاریں. تو دعا میں دل لگاؤ, سیدھی جس کا دعا میں دل لگ گیا سمجھ لو کہ اس کو نسبت مل گئی, جس کو دعا میں دل نہ لگے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی نسبت میں کمزوری ہے, تعلق میں کمزوری ہے, کنیکشن میں کمزوری. ان تعبد اللہ کا, آپ مجھے بتائیں, میرے حضرت فرماتے ہیں بھائی آپ کے موبائل یہاں سے ملا ہو امریکہ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا. آپ بات کرتے ہیں السلام علیکم, سامنے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام, حالانکہ کتنا میلوں دور ہے. اور اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب. ہم قریب کو دور کر چکے اور جو دور ہے اس کو قریب کر چکے. جب اللہ ہمارے قریب ہے, جب ہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, عبادت ایسے کرنی ہے جیسے کہ تم اللہ کو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہیں یہ درجہ حاصل نہیں, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے, یہ دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ کیا ہے, احسانی کیفیت کا, کہ ایسا کہ میں ہی اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ اعلیٰ درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ کہ اگر یہ کیفیت نہ بنے تو یہ تو یقین ہی ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں لکھا ہے, کوکب الدری حضرت کی شرح ہے حدیث کی, اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے اندر احسان کا ایک ہی درجہ ذکر ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور جو دوسری بات ذکر کی گئی ہے وہ اس کے اہتمام پیدا کرنے کے لیے کہ بھائی یہ تو یقین ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو. تو اس میں درجہ احسان ایک ہی ذکر کیا گیا ہے اور دوسرا پہلے پہ ابھارنے کے لیے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تم نہیں دیکھ رہے وہ تو دیکھ رہا ہے، جب یہ گمان ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو یہ گمان پیدا کرو کہ تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو. تو اس احسانی کیفیت، یہ احسانی کیفیت جتنی اعلیٰ خانہ کعبہ کے پاس پیدا ہو سکتی ہے کہیں اور ہو سکتی ہے؟ جب مکان مل گیا تو مکین کیوں نہیں مل رہا؟ میں مکین سے کیوں خالی ہوں میرے بھائی؟ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ سے اللہ کو مانگ لو نا میرے بھائی، ساری دنیا کسی کو بھی مانگتی رہے. محمود اور ایاز کا قصہ کتنا مشہور ہے. محمود نے کہا، محمود سے لوگوں نے کہا، اس کے وزراء نے کہا، آپ نے ایاز کو اتنا قریب کر لیا، یہ تو ایک غلام ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا تو نسب معلوم نہیں ہے. ہاں یہ دیکھیے پہلے پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتا تھا، اب یہ دیکھیے جناب والا کیا کیا سے کیا ہو گیا. شکایتیں 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 شکایتیں. ایک دن وزراء آئے، کہنے لگے دیکھیے گا رات کو یہ ایک کوٹری میں جاتا ہے، یہاں سے مال چراتا ہے، وہاں دفناتا ہے، آپ چل کے تو دیکھیے. محمود نے کہا اچھا چلو بھائی چلتے ہیں. انٹیلیجنس والوں کو کہا کہ چلنا ہے ساتھ، لباس بھی بدل لیا. رات کو جب وزارت کے کام سے ایاز فارغ ہوئے تو اپنی پرانی جو کوٹری تھی اس میں گئے، اپنا لباس اتارا، شاہی لباس اتارا، اپنا پرانا غلاموں والا لباس پہنا، ایک شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، کچھ باتیں کرنے لگے. اتنے میں بادشاہ اندر آ گئے. بادشاہ نے کہا محمود کیا کر، ایاز کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور کچھ نہیں، میں تو یہاں ایسے ہی روزانہ آتا ہوں. کہ بھائی یہ وزراء ہیں، ان کو تو شکایت ہے کہ تم نے یہاں پہ خزانے دفنا رکھے، چلو بھائی زمین کھودو. زمین کھودی کچھ نہ ملا. ایاز رونے لگے. کہ محمود نے کہا بادشاہ نے کہ بھائی تم یہاں کیوں آتے ہو؟ کہا حضور یہ لباس اتارتا ہوں، یہ لباس پہنتا ہوں اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ ایاز تیری حقیقت تو یہی ہے، یہ تو بادشاہ کا ہی آتا ہے، یہ تو بادشاہ کی آتا ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ بھائی حقیقت تو ہماری جو ہے وہ ہم جانتے ہیں، یہ جو ہمارا یہاں آنا ہے یہ اس بادشاہ کی آتا ہے. ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، ہمارے پیسوں کا کمال نہیں ہے، صحیح ہے جی، ہمارے پاسپورٹ بنانے کا، ہمارے ویزے لگ جانے کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی آتا ہے، اللہ کی مہربانی اس بادشاہ کی آتا ہے. اگر کسی کو علم آ گیا یہ اس بادشاہ کی آتا ہے، جس کو قرآن و حدیث آ گیا اس بادشاہ کی آتا ہے، لوگ اس سے جڑنے لگے تو یہ اس بادشاہ کی آتا ہے، ورنہ میں تو گندے پانی سے پیدا ہوا ہوں. من ای شیء خلق، اس کا باقاعدہ مراقبہ کرنا چاہیے، میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں؟ من نطفہ، ایک گندے پانی سے پیدا ہوا ہوں، اس کا باقاعدہ مراقبہ کرنا چاہیے. جو بار بار پہ تیش آتا ہے نا کہ مجھے یوں نہیں کیا، مجھے وہ نہیں کیا، مجھے عزت نہیں دی، فلاں نہیں دی. میں عزت کے قابل ہی کہوں، میں عزت کے قابل کہوں. تو محمود بادشاہ نے جو ہے پھر شکایتیں آئیں محمود سے، لوگوں نے کہا وزراء نے آپ اس کو اتنی حیثیت دیتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک. ایک دن اپنے دربار میں اس نے جو ہے نا خوب ایک بازار لگایا اور سارے وزراء کو جمع کیا، ایاز کو بھی بلایا، کہا اس بازار میں جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی. کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کسی چیز پہ، ایاز کھڑا ہوا ہے. اب وہ آپس میں اشارے کر رہے ہیں، دیکھو کتنا بیوقوف گدا ہے، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بادشاہ نے انعامات کی بارش کر رکھی ہے، فائدہ ہی نہیں اٹھا رہا. محمود نے کہا ایاز تم کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھتے. کہا حضور آپ اپنے فرمان دوبارہ دوہرا دیجیے. کہا اس مجلس میں جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا. ایاز آگے بڑھا اور محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. کہا جب بادشاہ ہی میرا تو سب میرا. ہاں کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ سے جب ہم اللہ ہی کو مانگیں گے نا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے میرے بھائی. بادشاہی سے سارے مسئلے حل ہونے ہیں، وہیں سے سارے مسئلے. ہاں تو کیوں نہ میں اس کا ہی ہو جاؤں، دس لوگوں سے کے پاس جھکنے کے بجائے میں ایک کا ہو جاؤں. یہی توحید کا حاصل ہے، یہی خانقاہوں کی تربیت ہے کہ بھائی ہمارے دل سے غیر اللہ نکل جائے. ہر وقت گاڑی کی محبت، ان چیزوں کی محبت، یہ منع نہیں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، بھائی گاڑی ہو لیکن محبت اللہ کی غالب ہو، بنگلہ ہو لیکن محبت اللہ کی غالب ہو، بیوی بچے ہوں لیکن اللہ کی محبت غالب ہو. جب تم پر اللہ کی، ہم پر اللہ کی محبت غالب ہوگی تو کیا کوئی بھی کام میں حرام راستے سے کروں گا؟ بعض لوگ دھوکے میں ہیں کہ حلال سمجھتے ہوئے بعض کام کر رہے ہیں، حالانکہ راستہ انہوں نے حرام اختیار کیا. محبت کی شادیاں ہیں، جب تک وہ شادی تک پہنچے تو حلال ہوئی وہ، اس سے پہلے کے جتنے تعلقات تھے وہ سب حرام کے تھے، وہ سب حرام کے تھے. اس سے رابطہ کرنا، اس کا نمبر نکالنا، اس سے بات چیت کرنا، اس سے میسیج کرنا، اس سے رات رات گئے تک باتیں کرتے رہنا، جی میں تو حلال یہی تو حرام ہو رہا ہے، حلال تک پہنچنے کے لیے اتنے حرام کام کر رہے ہیں. صحیح. کیوں؟ اللہ کی محبت غالب نہیں. بعض لوگوں پر اللہ کی محبت غالب ہو جاتی ہے، لیکن اپنے شیخ سے اپنے امراض چھپاتے 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 ایسا ہوتا ہے جیسے شوگر 500 پہ پہنچ گئی، دھماکہ ہو گیا، گردے فیل ہو گئے. صحیح ہے جی. ہاں، دل کا دورہ پڑ گیا، ختم، چھٹی ہو گئی میرے بھائی. اگر بتاتے تو یہ نوبت نہ آتی. لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے شیخ سے رابطے میں کمی کرتے ہیں، اور ہم نیک بننا چاہتے ہیں شیخ کے سامنے کہ بس میرے شیخ مجھے نیک سمجھے. آج زہر میں جمعے میں میں ساتھی بیٹھے تھے، میں کہہ رہا تھا آج کل خلافتیں دے دینے سے بھی بسا اوقات ترقی رک جاتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب خلافت کے بعد اگر میں نے اپنا کوئی عیب بتایا تو میرے شیخ تو میرے خلافت چھین لیں گے، مجھے بیانات سے روک دیں گے، بیعت کرنے سے روک دیں گے. ایسا واقعہ بھی ہوا حضرت والا کے پاس بھی، ایک بہت بڑے عالم، سب کچھ، دوسرے شہر کے، کچھ گڑبڑ ہو گئی. حضرت والا نے بھائی فرمایا کہ اب آپ کے لیے بیانات بند، خلافت ختم، بس ابھی پہلے آپ اصلاح کروائیے. اب وہ تو چسکا لگ جاتا ہے نا مریدین کے رکھنے کا. اللہ نہیں چاہیے، مریدین چاہیے، لوگوں کی واہ واہ چاہیے. حضرت سے تعلق ختم کر کے دوسری جگہ چلے گئے، لیکن کیا ہوا، مسجد والوں نے بھی نکال دیا، مدرسے والوں نے بھی نکال دیا، آج کہیں کے نہیں رہے میرے پیارے بھائی. تو ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارا جو قدم، میرا آپ کا جو قدم شیخ سے ہٹ کر اٹھے گا نا، وہ ناکامی کی طرف جائے گا، وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا. دھوکہ ہے ہمارے آپ کے نفس کو کہ میں تو حلال کر رہا ہوں، میرے لیے تو جائز ہے. جائز ہے، لیکن راستہ آپ نے جائز اختیار کیا؟ اس سے ٹیلی فون پر بات کرنا جائز تھا؟ اس کا نمبر نکالنا، اس کی کھوج کرنا جائز تھا؟ اب ایک آدمی کسی حرام میں مبتلا ہو جائے تو کیا اس کا تصور نہیں آتا؟ اس کو بیوی کے پاس جاتا ہے اور تصور نامحرم دوسری کا کرتا ہے، حرام کام ہے، یہ بھی زنا کی ایک صورت ہے، لیکن کہہ رہا ہے میں تو حلال کر رہا ہوں. شیخ کو اطلاع ہی نہیں، بتاتے ہی نہیں، گھر میں جانور بنے ہوئے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر شیخ کو بتایا میں تمہیں چھوڑ دوں گا. صحیح. اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا، تم نے ایسا کیا تو یوں کر دوں گا، تم نے ویسا کیا تو یوں کر دوں گا. دھمکیاں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مجھے ولایت ملی ہوئی ہے. حرمین شریفین کے سفر پہ آتے ہوئے بیوی کو رلاتے ہیں، جناب مدینہ پاک جائیں گے بیوی کو رلائیں گے. پہلے سے کہہ رکھا ہے جناب والا کہ دماغ کی خرابی کے اندر ہے، شیخ کو دھوکہ دیتے ہیں. اتنا محبت کرنے والا شیخ ہوتا ہے اور ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم بدماشیاں کر رہے ہیں، ہم شیخ کو دھوکہ دے رہے ہیں. شیخ اس ناچیز کے بارے میں نہ جانے حضرت کا کتنا گمان ہے، کتنا گمان ہے، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. آپ میں سے کتنے ساتھی تھے اس وقت جب حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب مفتی صاحب آتے ہیں تو میرے خانخواہ میں رونق ہو جاتی ہے، آپ میں سے تھے نا ساتھی؟ حضرت نے فرمایا یہ جملہ میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا، حضرت کے شیخ نے حضرت کے لیے فرمایا اور حضرت نے اس غلام کے لیے فرمایا. آنے سے دو دن پہلے مفتی فرحان صاحب کا فون آیا، ان حضرات کے بارے میں بات کر رہے تھے، مجھے فرمایا کہ ابا جان یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں یا مفتی صاحب ہوں، بات ایک ہی. کتنا بڑا گمان ہے شیخ کا، اور میں اس گمان کو ٹھیس پہنچاؤں؟ صحیح. میں ان کے گمان کے خلاف کام کروں، دکھ پہنچاؤں، ان کے مزاج کے خلاف چلوں؟ ایک دفعہ منورہ مسجد میں بیان ہوا، میں نے ایک فتنے کے بارے میں نام لے کر ذکر کیا کہ فلانا شخص جو ہے نا ایسے ایسے فتنہ پہنچاتا ہے، اس میں یہ بھی تھا شاید، یہ لوگ بھی وہ انہیں فتنوں میں سے ہیں. صحیح. ادھر کی ادھر لگانے والوں میں سے. تو حضرت تک میری بات پہنچ گئی، میں اعتکاف میں تھا، حضرت نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ نے ایسے نام لیا، نام نہیں لینا. میں کہا حضرت سراکوں پر وہ دن اور آج کا دن کبھی نام نہیں لیا. یہ نہیں پوچھنا شیخ سے کہ کیوں، جس نے پوچھا کیوں اس کے اندر شیخ کی محبت ہے ہی نہیں. صحابہ کبھی نہیں پوچھا کیوں، کہہ دیا کر لیا. صحیح. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یہ ساتویں سپارے کی آیت ہے. اس آیت کے ذیل میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوری زندگی کے اندر 23 سالہ جو نبوت کی زندگی تھی اس کے اندر اللہ کے نبی سے چند سوالات مذکور ہیں، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں، وہ بھی سوال وہ جس سے امت کو فائدہ ہونا تھا، ورنہ بس آمنا وصدقنا آمنا وسلمنا، بس ہم ایمان لائے تسلیم کر لیا. تو شیخ سے جو چھپائے گا شیخ کے رنگ پر نہیں رہے گا. بھائی دیکھو، ضروری نہیں ہے کہ مریدین زیادہ ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ کا فیض عام نہیں ہے، حضرت نے فرمایا عام نہیں لیکن تام ضرور ہے. آپ دیکھ لیجئے آج دارالعلوم کراچی کس کا فیض ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. بن نوری ڈاؤن کس کا فیض ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. ٹھیک ہے، جامعہ فاروقیہ کس کا فیض ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. جو پرانا دارالافتاء والارشاد تھا، میں نام نہیں لینا جدید کا، پرانا دارالافتاء والارشاد تھا مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ کے زمانے والی کی بات کر رہا ہوں، وہ کس کا فیض تھا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. ٹھیک ہے جی، یہ بڑے بڑے مدارس. جامعہ امدادیہ فیصل آباد کس کا فیض؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. ہاں وہاں مولانا نذیر صاحب معتمد، مولانا نذیر صاحب ڈاکٹر عبداللہی صاحب کے خلیفہ، ڈاکٹر عبداللہی صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ. جامعہ اشرفیہ لاہور مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. خیر المدارس ملتان حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. کیسا فیض حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ فیض کا عام ہونا ضروری نہیں ہے، فیض کا تام ہونا ضروری ہے. فیض کا تام ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جس کو فائدہ ہو کامل فائدہ ہو. ایک ایک چیز کے اندر عوام کو بھی حضرت کا ایسا فائدہ تھا کہ جناب قلم دفتر کا اپنی ضروریات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے جس نے حضرت تھانوی کی صحبت اٹھائی، کاغذ کبھی دفتر کا استعمال نہیں کیا جس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی. بھائی صحیح سے مہمانوں کا خیال کرنا، بھائی پانی وانی رکھیں، چائے بنائیں، چائے بنائیں بھائی. تو اپنے شیخ سے جو چھپاتا ہے سوائے جو ہے اپنی تباہی کے کچھ اور اپنے ذمے نہیں لیتا. میرے سامنے بہت سارے تجربات ہیں اس کے نا، کہ قریب آئے قریب آئے قریب آئے قریب آئے لیکن پھر اچانک پلٹاوا ہو گیا، پتہ چلا جناب والا کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا اور اس گناہ کبیرہ کے علاج کرانے کے بجائے شیخ سے دوری. بھائی علاج کرا لو، کسی کو بڑی بیماری لگ جاتی ہے، کسی کو چھوٹی بیماری ہے، روحانی بیماری بھی بیماری ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، شیخ آپ کو تھتکارے گا تھوڑی، علاج کا طریقہ بتا دے گا کہ بھائی یہ ہو گیا یہ کر لو، یہ ہو گیا یہ کر لو. سہارے کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایک راستہ ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو مجھے خوف آئے گا، اور اگر اس میں رہبر موجود ہو تو کوئی، جیسے ساتھی نئے آئے ان کے ساتھ عمرہ کرنے والا کوئی پہلے سے موجود ہو، راستہ بتانے والا موجود ہو، ایئرپورٹ پہ موجود ہیں. شیخ صاحب سے پوچھی آسانی ہوئی نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے جی، جو نیا آیا اس کو آسانی ہوئی نہیں، آپ کو آسانی ہوئی نہیں ہوئی. کیوں آسانی ہوئی؟ کیونکہ پیچھے ساتھ رہبر موجود تھے، اس راستے پر چلنے والے پہلے سے موجود تھے. اکیلا پہلی دفعہ دنیا میں سفر کے لیے باہر نکلا تو مکہ مکرمہ حاضر ہوا، پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، خانہ کعبہ کیسا ہوگا، پھر جا کے مجھے کیا کرنا ہوگا، میں عمرے کا طریقہ ہی بھول گیا. اللہ کا گھر ایسا ہے، اس کی ہیبت ایسی ہے، عمرے کا طریقہ ہی بھول گیا. تو میرے بھائی رہبر کو تھام کے رکھوں، اور اللہ نے مجھے شیخ عطا فرمایا ماشاءاللہ. آج میں نے خواب دیکھا، مولوی عبدالحسیب کا ہے، آج میں نے عصر سے پہلے ظہر کے بعد جب ہم آرام کے لیے لیٹے تو میں نے خواب دیکھا، اسی پر میری آنکھ کھل گئی. میں نے میسج بھی کیا ہے عمر خیام بھائی کو کہ حضرت کو سنوا دیجیے گا. میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ کھڑا ہوا ہوں، مولوی حسیب صاحب بھاگتے بھاگتے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت والا، یعنی حضرت میرے شیخ میرے مربی حضرت والا کا نام لیا، کہ حضرت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے اور حضور نے فلسطین کے بارے میں کوئی خوشخبری سنائی ہے. اب کوئی بات کہی ہے لیکن وہ بات مجھ کو یاد نہیں رہی، وہ بات مجھ کو یاد نہیں رہی. صحیح جی، ایک دفعہ میں نے دیکھا خواب کہ ایک جگہ بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے. میں نے حضرت والا کو بھی یہ خواب سنایا تو اعلان ہو رہا ہے کہ حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں. جب وہ تشریف لائے اور جب وہ کرسی پر بیٹھے, جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ میرے شیخ تھے موجودہ. صحیح, کیا ہے تعبیر میرے بھائی؟ الحمدللہ حضرت سے میں نے خود ہی عرض کی, حضرت اس کی تعبیر اگر آپ عرض فرمائیں تو میں عرض کر دیتا ہوں. کہاں بتاؤ, میں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو نسبت اللہ نے حضرت دیانوی رحمہ اللہ کو دی تھی وہ نسبت اللہ نے آپ کے اندر منتقل فرمائی. حالانکہ وہ عالم دین تھے باقاعدہ, کتنے بڑے اللہ والے عالم تھے. اللہ نے برسوں, الحمدللہ برسوں برسوں حضرت دیانوی رحمہ اللہ کی صحبت نصیب, کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے. آج کل ایک صاحب آ رہے ہیں میرے پاس, ابھی دو ہفتے بھی نہیں ہوئے ہوں گے آنا شروع ہوئے, بڑی عمر کے ہیں, ان کی حیدری پہ کوئی دکان مکانیں بھی ہیں. تو وہ آئے تو ان کو دو دن میں ہی انہوں نے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت دھیان رحیم اللہ کی صحبت اٹھائی ہوئی. صحیح ہے, تو دو دن میں ہی ان کو چسکا لگ گیا, باتیں تو ہمارے پاس وہی ہیں. صحیح, کہنے لگے, مجھے کہنے لگے آپ ایک دن دکان پر آ جائیں. میں نے کہا یہیں سے دعا کر سکتا ہوں, دکان نہیں آؤں گا کبھی. صحیح ہے جی, کہ آپ ورنہ سب حیدری والے مجھے بلاتے رہیں گے, ایک ایک کی دکان پہ جاتا رہوں گا. جانے میں حرج نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب والا یہ چندہ لینے کے لیے آتے ہیں. ہمیں کسی کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں, جس در سے لینا ہے اسی در سے تجھے بھی اسی در سے ملتا ہے نا بھائی, تم بھی اسی در کے بھکاری ہو, تو میں براہ راست اس در کا بھکاری کیوں نہ بن جاؤں؟ کیا ضرورت ہے تمہارے در پر آ کر جو ہے نا دین کی عظمت کو اپنی عزت کو بھی خراب کرنے کی. محمود بادشاہ کے پاس ایک دیہاتی پہنچا, اس کو پتا چلا تھا کہ محمود بادشاہ بہت نیک دل ہے, لوگ غریب لوگوں کی مدد کرتا. بھائی بادشاہ کہاں ہے؟ وہ تو مسجد کے اندر ہے. اچھا, مسجد کے اندر جا کے دیکھا تو بادشاہ رو رہا تھا, اللہ یہ دے دیجیے, اللہ یہ دے دیجیے, اللہ یہ دے دیجیے. دیہاتی سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا. دعا ختم ہوئی تو دربانوں نے کہا کہ حضور یہ ملنے کے لیے آیا. کہا جی فرمائیے. کہا پہلے تو آیا تھا میں ضرورت کے لیے, اب نہیں آیا ہوں, اب مجھے آپ سے بات نہیں کرنی. خیریت؟ کہا میں آیا تو اپنی ضرورت کے لیے تھا کہ آپ میری ضرورت پوری کر دیں گے, لیکن میں نے دیکھا کہ آپ بھی کسی کے بھکاری ہیں, تو کیوں نہ میں بھی اسی کا بھکاری بن جاؤں, آپ سے کیوں بھیک مانگوں؟ تو اللہ سے مانگی. تو مجھے کہنے لگے, وہ یہ قمر صاحب نام ہے ان کا, کہنے لگے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے گاڑی لی, میں حضرت لدھیانوی کے پاس چلا گیا, حضرت سے عرض کی حضرت میں نے گاڑی لی, آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیے. کہ بس دعا کرتا ہوں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے, دعا کرتا ہوں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت, جیسے آپ کی مرضی. تو کہنے میں جیسے ہی نکلا مجھے بلایا, اچھا اچھا چلو قمر لاؤ گاڑی لاؤ میں بیٹھ جاتا ہوں. کہنے میں نے پہلا گیئر لگایا, گاڑی آگے چلی کر روک دو, بس بیٹھ گیا. چلو ادھر, کہ اس سے زیادہ نہیں بیٹھے میری گاڑی میں حضرت. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ بھائی عبد الرحمان کے ساتھ حضرت کی شہادت ہوئی, جو حضرت کے ڈرائیور تھے نا, سائق تھے, انہیں کے ساتھ حضرت کی شہادت ہوئی تھی. پہلے ڈرائیور عبد الرحمان بھائی کو شہید کیا, پہلے گولی عبد الرحمان بھائی کو ماری تاکہ وہ گاڑی نہ بگائے, پھر گولی حضرت کو لگی. حضرت کو ایک ہی گولی لگی تھی, اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. شہادت کی بہت دی ماشاءاللہ, اللہ ہم سب کو شہادت والی موت نصیب فرمائے. تو وہ بھائی عبد الرحمان کی گاڑی میں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوتے تھے, کوئی پراڈو, اس زمانے کی بڑی گاڑی جو تھی نا پراڈو تھی, پراڈو لے کے کھڑا ہوا تھا, نہیں پجیرو, پجیرو پراڈو نہیں, پراڈو تو اب پیدا ہوئی ہے, اس زمانے کی بڑی گاڑیوں میں پجیرو گاڑی ہوتی تھی, پجیرو لے کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے. حضرت عبد الرحمان بھائی کالی پیلی ٹیکسی چلاتے تھے اور حضرت کی خدمت کرتے تھے. آپ دیکھیے کیسا معاملہ ہوا, انہوں نے ایک اللہ والے کو پہچان کر, حضرت ڈبلو گیارہ میں بنوری ٹاؤن جاتے تھے, کہا حضرت میں پہنچاؤں گا آپ کو, میں لوں گا, کہا پیسے دوں گا, کہا ٹھیک ہے, حضرت کی خدمت پہ لگ گیا. پھر حضرت نے اپنی گاڑی لی کرولا جس میں حضرت کی شہادت ہوئی, کہا عبد الرحمان گاڑی ختم, اب میرے ساتھ رہو. بڑے بڑے اکابر کے پاس جاتے تھے تو بھائی عبد الرحمان ساتھ ہوتے تھے, اور آج قبر بھی ایسے ہے. جتنا فاصلہ ایک ڈرائیور اور اس کے پیچھے بیٹھنے والی کی سیٹ کے درمیان ہوتا نا, دونوں کی قبر میں آج فاصلہ بھی صرف اتنا, اور لاکھوں کے مجمع نے حضرت کا جنازہ پڑا اور وہی جنازہ بھائی عبد الرحمان کا بھی تھا. سعادت کتنی بڑی ملتی ہے. تو حضرت جو ہے بھائی عبد الرحمان کی کالی پیلی ٹیکسی میں بیٹھ کے جاتے تھے ایئرپورٹ, کہ میں عبد الرحمان کے ساتھ ہی بیٹھوں گا, پنجیروں میں نہیں بیٹھا کرتے تھے. یہ ہمارے بزرگوں کا نسبت ہے, کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت غالب, دنیا کی نہیں, دنیا والوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے. دنیا والے تو بہت سارے آتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو قصہ سنایا نا, کہ ایک بادشاہ تھا, اس کی ہوا خارج ہی نہیں ہو رہی تھی, ہوا ہی خارج نہیں ہو رہی تھی, ہوا خارج نہیں ہو رہی تھی, پیٹ پھولے جائے پھولے جائے پھولے جائے. تو جناب پتہ چلا کہ کوئی اللہ والے, اللہ والوں کے بڑے مخالف تھا, وزیر نے کہا دیکھیں بھائی وہ اللہ والے ہیں، آپ ان سے دعا کا کروا دیجیے، ہاں چلو بھائی لے چلو ہم کو. اب جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے تو پہنچتا ہے اللہ والوں کے پاس جاتا ہے. ان اللہ والوں نے کہا بھائی سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، آپ آئے ہیں تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ میاں جو ہے نا ان کی سی این جی پھنسی ہوئی ہے، صحیح ہے جی، تھوڑا لیکیج کا معاملہ کیجئے تاکہ ان کو راحت مل جائے، بس یہاں نہ کیجئے گا ورنہ دھماکے سے ہم سب بھی ہوش ہو جائیں گے. تو یہاں کوئی نہ لیکیج کرے میرے بھائی، جس نے لیکیج کرنی ہے باہر جا کے کرنا، صحیح ہے جی. دعا کرانی ہے تو ہوٹل سے باہر جا کے کرنا، کراچی والوں کا دھماکہ بھی ایسا ہوگا انشاءاللہ قنبلہ ذریہ ایٹم بم دھماکہ. تو انہوں نے دعا کی، وہ حضرت کے جو ہے نا پوں کر کے حساب کتاب سیدھا ہو گیا، بہت بڑے اللہ والے ہیں یہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں، مجھے حضرت بیعت کر لیجیے. حضرت نے بیعت کر لی، بادشاہ تھا وقت کا، منع بھی نہیں کر سکتے تھے، صحیح ہے جی. چلے بھائی عید کی نماز کا وقت آیا، بادشاہ نے کہا میرے شیخ پڑھائیں گے، میرے شیخ پڑھائیں گے، میرے شیخ پڑھائیں گے. عید کی نماز میں اللہ کا کرنا کہ جناب شیخ کی ہوا خارج ہو گئی. اب جب شیخ کی ہوا خارج ہوئی، لوگ جو مخالفین تھے بہت پہنچے بادشاہ کے پاس، آپ کا شیخ نے تو بدنام کرا دیا، اس کی تو ہوا خارج ہو گئی. کہا اچھا ہم نے اس سے بیعت توڑ دی. اب لوگ دوڑے بھاگے جو ہے یہی لوگ ان اللہ والے کے پاس آئے، کہ دیکھیں آپ سے جو ہے نا انہوں نے بیعت توڑ دی. کہا اس بیعت کا توڑ جانا ہی اچھا ہے جو دو گندی ہوا کے درمیان میں، اس کی نکلی تو بیعت ہوگی، ہماری نکلی تو بیعت توڑ دی. ہاں دو گندی ہوا کے درمیان ہی رہا نا معلق معاملہ. ہاں اس کی نکل گئی تو بیعت ہوگی، ہماری نکل گئی تو بیعت توڑ دی، یہی معاملہ ہے ہمارا بھی زندگی میں. تو شیخ سے چمٹتے ہیں، دنیاوی فائدے بھی لوگوں کو ملتے ہیں، لیکن مقصد دنیا بنا کر آتے ہیں. اللہ مقصد ہوتا نا تو پہلے دن مرض پیدا ہوتے ہی اطلاع کرتا اور پریشان ہو جاتا. اللہ والا آدمی کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ بغیر توبہ کے رہ جائے، صحیح ہے جی. میرے پیارے بھائی ایک بات بتا دوں، خانہ کعبہ کو دیکھ کر رونا بھی یہ علامت نہیں ہے کہ خوف الہی ہے، یہ علامت نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ کی محبت ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ دین میں لکھی ہے یہ بات کہ جناب کبھی رونا یہ دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، خوف الہی کی وجہ سے نہیں ہوتا. ایک آدمی کا قدرتی دل نرم ہے تو رو جاتا ہے، لیکن نہ اس کو خشیت الہی ہے، نہ خوف الہی ہے، نہ اللہ کی محبت حاصل ہے. اب میں سمجھ رہا ہوں جی مجھے بہت رونا آ رہا ہے، میں اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں. اللہ کی محبت میں رونا تو یہ ہے کہ پہلے میں گناہ تو چھوڑوں، ماموں ذات، چچا ذات، خالہ ذات، پھپھی ذات سے بدماشیاں کرنا تو چھوڑوں، صحیح ہے جی. اپنی بھابھیوں کے اوپر نظر رکھنے سے تو میں بچوں، حرام کام کرنے سے تو میں بچوں. ہاں بھابھی لعنت مار دے تو پھر آفس میں جو مل جائے اس کے اوپر ہاتھ صاف کرنے کی فکر کر دوں، بدماشیوں میں لگے ہوئے ہیں. ارے بھائی اللہ کے خوف کرو. آج تم کسی کی بیٹی کو پھنسا رہے ہو، کل تمہاری بیٹی پھنسے گی، تمہاری بیٹی کے اوپر یہ معاملات آئیں گے. پھر روتے رہنا اپنی قسمتوں کو کہ جناب ہم نے دوسرے کے ساتھ ایسا کیا تھا. آج کل چل رہا نا حضرت کے بیانات مسلسل چلے، دوسری شادی کا بھوت، یہ کیا ہے؟ وقتی شہوت کا معاملہ ہے. جب زور پڑے گا بچے کہیں گے ہمیں آپ کے ساتھ رہنا نہیں، دوسری کو طلاق دیں گے، قسمت خراب کریں گے اس کی بھی، تباہ کریں گے اس کی قسمت بھی. اور اگر بچے وغیرہ پیدا ہو گئے تو وہ بچہ بھی بیچارہ ایسا ہو جائے گا کل یتیم جیسے یتیم. پاگل بناتے ہیں ہم کو، ہم کو نہیں پتا اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میرے پیارے بھائی ایک کے حقوق صحیح سے ادا نہیں ہو رہے، ایک کے حقوق. جیسے ابھی مولانا خرم صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، 50 سال کے بعد میاں بیوی کا جوڑا ایسا ہوتا ہے جیسے ڈبے میں جوتے کیسے رکھے ہوتے ہیں بھائی، تم ادھر ہم ادھر، صحیح ہے جی. تو 50 سال کے بعد یہ ہونا ہے اور آپ چلیں جناب حرکتیں کرنے کے لیے، اور اللہ معاف فرمائے شیخ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اتنا محبت کرنے والا، اتنی شفقت کرنے والا، تمہارے ایک ایک چیز یعنی ذرے ذرے کا خیال کرنے والا، تم اس کو دھوکہ دے رہے ہو، اس کو دھوکہ دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں بے وقوف بنا دوں گا. تم اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہو میاں، گناہ کو نہ چھوڑ کر شیخ کو اطلاع نہ کر کے تم اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہو، آگ لگا دی اپنی زندگی کو. ہاں یوں سمجھے 100 منزلہ تعمیر کی اور بس ایک اتنے سے بارود نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. میں جانتا ہوں بعض لوگوں کو، ہاں مدرسہ بھی تھا، مسجد بھی تھی، بڑا اسکول بھی تھا، دین کا بڑا نام بھی تھا، سارے صحیح ہے جی. جناب لڑکی کے چکر میں پڑھ کر مدرسہ بھی گیا، مسجد بھی گئی، جیل بھی گئے. آج کیا عزت باقی ہے میرے بھائی؟ کیا عزت باقی؟ اور کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ستاری فرمائے، اللہ ہم سب کی ستاری فرمائے. اسی لیے تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں بھائی لڑکیوں کو نہیں پڑھانا، لڑکیوں کو نہیں پڑھانا. اپنے نفس کی اصلاح پہلے. شیخ صاحب آپ کے پاس خواتین کے خط آتے ہیں. آج میں نے مولانا خرم صاحب کو کہا یا کسی کو کہہ رہا تھا میں کہ جناب آئندہ وہ خواتین کے خط پر اب میرے پاس جو خط آئے گا پہلے تو خط نہیں لکھنا, جب تمہیں ضرورت پڑ جائے کہ اب اصلاح کرانی ہی ضروری ہے تو نہ بنت فلاں لکھنا ہے نہ زوجہ فلاں لکھنا ہے. مجھے آپ کیوں بتا رہی ہیں آپ کون ہیں؟ جوان خون ہے, کہیں پہ بھی بہک سکتا ہوں بھائی. صحیح ہے جی, تو پہلے اپنی فکر کرنی ہے. نہیں نہیں مجھے خواتین کی اصلاح کی بہت فکر ہے, مجھے نہیں ہے, مجھے پہلے اپنی اصلاح کی فکر ہے کہ میں نہ بہک جاؤں, میں نہ بہک جاؤں. اب اگر دیکھیں ایک اللہ والے نام ذہن سے ابھی بھی نکل گیا, بڑے خوبصورت, بہت ہی جوانی میں انتہائی حسین و جمیل تھے, وہ متب میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس ایک جوان خوبصورت عورت آ گئی اور اس نے اپنا نقاب ہٹایا اور گناہ کی دعوت دی. انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے نظر جھکا کر متب سے باہر. بڑھاپے میں ایک دن زارو قطار رو رہے ہیں, زارو قطار. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا اس جوانی کے اندر میں نے اپنے نفس کو اللہ کے فضل سے بچایا, لیکن آج یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں گناہ کر کے توبہ کر لیتا, میرا نفس اب اس سے مزے لے رہا ہے, یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. تو لہٰذا آئندہ انشاءاللہ میں جا کے اب یہ پورا مضمون لکھوا کے اپنے واٹس اپ گروپ پہ بھی چلوا دوں گا, خواتین کے جہاں بیان ہوتا ہے وہاں بھی لکھوا دوں گا. آپ نے خط لکھنا ہے لکھیں, منع نہیں کروں گا, لیکن اپنا کوڈ ورڈ خود ہی لکھ لیجئے. 1 2 3 خط پہ لکھ دیا, آپ کو پتا ہے کہ 1 2 3 کون ہے؟ صحیح ہے جی, آپ کو پتا ہے جیم قوف کون ہے, شین یا کون ہے؟ اپنا کوڈ ورڈ خود لکھ دیجئے. بنت فلاں زوجہ فلاں نہ لکھے تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ یہ کس کی بیوی ہے, یہ کس کی وہ. کوئی امر ضروری ہو کہ بھائی نہیں بتانا یا بتانا ہی ضروری پڑ جائے, کسی بھی معاملے میں کوئی معاملات کچھ ایسے پیش آ ہی جاتے ہیں. الحمدللہ ساتھی جانتے ہیں میں کسی عورت سے بات نہیں کرتا, خواتین سے بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. کوئی بھی میری مرید مجھے فون نہیں کر سکتی, بھائی مجھے اپنی پہلے فکر ہے. آپ فون کریں میں مزے لیتا رہا ہوں, حرام مل, مجھے پتا ہے نا اپنے نفس کے بدماشیوں کا. صحیح ہے جی, اس لیے ہم نے کرنا ہی نہیں یہ کام. ہمیں پتا ہے نا جناب والا پردے کے پیچھے پڑھاتے ہوئے کیا معاملات ہوتے ہیں. صحیح ہے جی, کیسے کیسے جو نا خیالات آتے ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں ایک دوست ہیں, ان کا بنات کا مدرسہ ہے, میں ان سے ملنے گیا کسی کام کی وجہ سے تو غمگین بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا خیریت کیا ہوا آج؟ کہنے لگا فلانے پرانے استاد جو ہے نا اتنی بڑی بڑی کتاب پڑھاتے ہیں, پتہ نہیں 2-4 دن سے ان کو کیا ہو گیا, جاتے کہتے ہیں کسی کو نعت آتی ہے, کسی کی آواز اچھی ہے تو ذرا مجھے نعت سناؤ پیچھے سے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بدماشی میں لگے ہوئے ہیں, حدیث کی کتاب سامنے کھلی رکھی ہوئی. تو میرے عزیز ساتھیوں, شیخ سے کبھی کچھ نہ چھپانا. کل میت فی ید الغسال, جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب اس غسل والے کو غسل دے رہے ہوتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یار ذرا ادھر بھی کھجانا بھائی ذرا. اگر مردے نے کہا یار تھوڑا یہ والا بغل رہ گئی ہے, پھر کیا ہوگا حضرت؟ تو خود ہم اس کے تختے کی جگہ پہ ہوں گے, وہ ہمیں غسل دے رہا ہوگا میرے بھائی. تو شیخ کے ہاتھ میں ایسے بن جاؤ کل میت فی ید الغسال ہوتا, بس حوالے کر دو اپنے آپ کو. لیکن شیخ بنانے سے پہلے ذرا سا دیکھ لو کہیں غلط ہاتھوں میں نہ پڑ رہا ہوں. تو اللہ کے واسطے یہ نظر ایسی خطرناک ہے کہ بیک ٹو دا پویلین پہنچا دیتی ہے, بلکہ اور زیادہ گڑھے میں گزارتی ہے. جس نے توبہ بھی کی ہوئی ہوتی ہے نا, توبہ اس کی توبہ ہی کو نہیں توڑتی, اس کو گڑھوں میں لے جا کر دفنا دیتی. نہ گھر میں وہ منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے, نہ مسجد میں, نہ کسی جگہ میں بھی, آفس میں بھی, جہاں بڑا پیر صاحب اور بڑا نیک اور بڑے صالح مشہور ہوتے ہیں کہ یار یہ آدمی اتنا نیک ہے, نیک ہے, بدبختی اپنے قسمت میں پال لیتے ہیں. صرف اگر پہلا نقطہ لگنے کے ساتھ ہی اگر شیخ کو بتا دیتے. کیوں؟ قرآن پاک میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, پہلے ایک نقطہ لگتا ہے, توبہ کر لی مٹ جاتا ہے, دل سے صاف ہو جاتا ہے. پھر 2 3 4 پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ پڑ جاتا ہے. اب اس کو رجوع اللہ کے بجائے بس ہر وقت بدماشیوں کی سوچتی ہے, نئے نئے طریقے ڈھونڈتا ہے بدماشیوں کے, حرام کام کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتا ہے. اور حرم میں آ کر بھی وہ محرومی آتا ہے, محرومی رہتا ہے اور محرومی واپس جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محرومی سے بچائے, ایسی بدبختی سے مجھے اور آپ کو بچائے کہ اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، اللہ والوں کو بھی ناراض کرتے ہیں، ان کے غلاموں کو بھی ناراض کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ناراض برباد کرتے ہیں، اپنا گھرانہ بھی برباد کرتے ہیں، دل اتنا دکھاتے ہیں، اتنا دکھاتے ہیں کہ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ. تو میرے بھائی، اللہ والوں کا دل دکھتا ہے، من عادا لی ولیین فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے نا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کا اعلان جنگ ہے. اور پھر اللہ کا اعلان جنگ کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، پھر تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور یہ سرزمین مکہ مدینہ میں نے دیکھا، میرے ساتھ بہت سارے سفر میں ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے چھانٹ کے الگ الگ کر دیے، مخلصین کو جوڑے رکھا اور مفسدین جو تھے ان کو. اس سرزمین پہ آپ لوگ کتنے لوگ گواہ ہوں گے، سفر کے اندر کتنے لوگ واقعات ایسے پیش آئے، آئے وہاں سے محبت سے، یہاں پہ دلوں کے اندر عناد 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 عناد، عجیب و غریب کیفیت ہو گئی، پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا. کس وجہ سے؟ کہ بس جب اللہ کی رحمت کی نگاہ ہٹتی ہے تو دو کام ہوتے ہیں. جب اللہ کی رحمت کی نگاہ آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیارے سے جوڑ دیتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت کی نگاہ ہٹتی ہے نا، تو اللہ اپنے پیارے سے ہٹا دیتے ہیں. اور اللہ کے غضب، رحمت ہٹ گئی تو غضب آئے گا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے میرے بھائی. جب غضب کی نگاہ آ جاتی ہے تو پھر آدمی یہی حلیے کے اندر بدماشی کے کام کرتا ہے، صحیح ہے جی، تکلیفوں کے کام کرتا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، اس سرزمین پر آئے ہو، یہ پاک زمین ہے، اپنی پاکی کی فکر کرو. ناپاک آئے تھے، پاک ہو کر جانا ہے، اس کی نیت کرو. اور اپنے آپ کو ایک ذرے کے برابر بھی، یہاں کا چوٹی بھی ہم سے افضل ہے، اپنے آپ کو مخلوقات میں اتنا بدتر اور کمتر سمجھنا چاہیے. آج ہم میں سے ہر ایک کو جناب اسٹیٹس لگا ہوا ہے، تکبر کھائے چلا جا رہا ہے، میرے اتنے مریدین، میرے مریدین کہاں ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں پر ستاری فرما کر ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی. صحیح، اللہ ستاری کا ہی معاملہ فرمائے. دنیا کے اندر اللہ کی ستاری کی کار فرمائی کی وجہ سے باپ اور بیٹا ایک دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں، ورنہ باپ کے دماغ پہ چل رہا ہے زنا کا خیال، یہاں اللہ فلم چلا دیں کہ بھائی یہ تو سوچ رہا ہے، بیٹا کہے گا میرا باپ اتنا گندے خیالات رکھتا ہے. امام کے دل میں چل رہا ہے، دماغ پہ چل رہا ہے اللہ فلم چلا دیں، تو اللہ نے ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے. اور اللہ ستاری کو ہی پسند فرماتے ہیں، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندے کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی کریں گے، اور جو بندے کی پردہ دری کرے گا اللہ اس کی پردہ دری کریں گے. تو میرے عزیز، گرنا برا نہیں ہے، لیکن گرے رہنا برا ہے. گرنا برا نہیں، گرنا عیب نہیں، گرے رہنا عیب ہے. بھائی گر گئے نا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے ہو، کپڑے پڑے جھاڑو، زخم لگ گیا تو ڈاکٹر کو دکھا دو. بس یہی مثال طبیب، روحانی طبیب کی ہے. بھائی گناہ میں گر گئے نا، کوئی بات نہیں، انسان ہے، کلو بنی آدم خطا ہوں، لیکن توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. فوراً کھڑے ہو، جھاڑو اپنے کپڑے کو، جو تم سے جھڑ گیا وہ جھاڑ دو، جو نہیں جھڑ سکتا اس کا زخم شیخ کو بتا دو، صحیح ہے جی، وہ مرہم پٹی کر کے انشاءاللہ علاج کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے علاج کی فکر نصیب فرما. یہ علاج کی فکر لگ گئی تو انشاءاللہ مجھے ولایت مل گئی. اور جس کو چھپانے کا مرض لگ گیا، تو بھائی آپ کو پتا ہے، بلی گو کرتی ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دیتی ہے، کیا بو نہیں آتی اس سے؟ اس کے گو سے بو نہیں آتی، بو آنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہمارے گناہ ایک دن جو نا سڑان کی طرح سڑیں گے، دنیا دیکھے گی میرے بھائی. اللہ میری آپ کی سب کی ستاری فرمائے، محفوظ فرمائے. لیکن خدا را اس سرزمین پر نہ گھر والوں کو دکھ تکلیف دو، نہ کسی اللہ والوں کے غلاموں کو، چاہے وہ نام کے اللہ والے ہوں بھائی، ان کو بھی تکلیف نہ دو، کسی مسلمان کو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه، کامل مسلمان وہ ہے جس کے شر سے، جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ، دوسرا مسلمان محفوظ. اللہ جی مجھے اور آپ کو ایسے ہی مسلمان بنا دے کہ ہماری زبان سے بھی دوسرے محفوظ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ سے بھی دوسرے محفوظ رہے ہیں. اور ہمیں ندامت عطا فرما. یہ جو نادم ہونا ہے نا، یار میں غلط ہوں، تب توبہ کی توفیق ہوتی ہے، ورنہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ جی میری اور آپ کی عزت کو دنیا میں بھی رکھیں آخرت میں بھی رکھیں. اللہ جو ہے نا ہماری ستاری فرمائے. ظاہر ہے کہ ہم نے سے ہر ایک بنی آدم سب کے سب خطا کار. اللہ جی مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ والی زندگی کی توفیق نصیب فرما دے. کل انشاءاللہ تعالی میرا عمرے کا ارادہ ہے, لیکن بھائی کوئی اجتماعیت نہیں ہے, سب اپنے اپنے طور پر جائیں گے. میں تو یہاں سے نکلوں گا, تین ساتھی جو میرے مناسبت کے ہوں گے. ظاہر بات ہے آپ کو پتا ہے شیخ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. میں اپنے مناسبت کے ساتھی لوں گا, یہاں سے ٹیکسی لوں گا اور مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ کر انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جس نے عمرہ کرنا ہے وہ آزاد ہے. ضروری نہیں کہ آپ صبح کریں, آپ دوپہر میں کرنا چاہیں, آپ رات میں کرنا چاہیں, نہ کرنا چاہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جناب والا کل میرا ارادہ ہے, تو سات ترتیب بن گئی تو بن گئی جس کی. ظاہر بات ہے ٹیکسی میں جتنے آدمی آئیں گے اتنے ہی جائیں گے, باقی کو سر پہ بیٹھا کے انشاءاللہ میں لے کے نہیں جاؤں گا. میں والا شیخ ہی نہیں ہوں, میں تو لات مار دوں گا اٹھا کے, چل بھاگ نکل بھائی. صحیح, میں تھوڑا وکھرے ٹائپ کا شیخ ہوں. بعض شیخ ہوتے ہیں فوراً مریدین کو ایسے لیتے ہیں جیسے بچوں کی طرح, اور میں ایسا مارتا ہوں ڈھس کر کے جیسے فٹ بال کی طرح. اپنا اپنا مزاج ہے میرا بھیا. ٹھیک ہے جی بھائی, تربیت کرانے آیا دیکھیں تو فٹ بال ہے کیسی, ہوا ہوا بھری ہوئی ہے نہیں بھری ہوئی ہے, پنکچر تو نہیں ہے. صحیح ہے جی. اب علاج کرانے آیا میں گود میں پالتا رہوں گا, مجھے اس کی بیماری ہی نہیں پتا چلیں گی. فوراً میں کیا لگاؤں گا وہ تھلی پریس پر انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو یار, وہ جو عورتوں کے قریب جا کے لگاتا ہے ڈاکٹر, ہاں وہی والا بھائی. ہم کو پکڑا دیتا ہے خود چیک کر لو, اور عورتوں کے آپ چھوڑ دی, میں خود کان لگا کے چیک کروں میں دھڑکن پوری آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. ہاں تو ہم پورا کان لگا کے چیک کرتا ہے بھائی دھڑکن پوری ہے نہیں ہے. اللہ جی ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما لے. آپ کے احباب آئے نہیں ساتھی, سوئے پڑے گئے, تو ساتھ آنے کا فائدہ کیا ہے میرے بھائی؟ ویسے بھی آ سکتے تھے نا, ساتھ آنے کا فائدہ ہی, جڑیں گے تو فائدہ ہوگا نا. اب کی دفعہ تو بیت الخلاء میں بیٹھانا, ٹھیک ہے جی, ایک کو کھڈی پہ بیٹھانا ایک کو اس پہ بیٹھانا, تاکہ پتہ بھی چلے یہ کیا طریقہ کار ہے. بھائی آپ آئے میں پڑھ, بس مفتی صاحب تمہیں اس لیے تھے تمہارے ملازم ہیں, ایسے آدمی کو نہیں لایا کرو سفر میں ہمارے ساتھ جو جڑتا نہ ہو. پھر آئے کیوں تھے بھائی یہاں پہ؟ بس مطلب کے لیے آئے, مطلب کے لیے نکل گئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.